بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صلوات على محمد وآل محمد سائے کریمہ کے ذیل میں اگرچہ مجھے بہت دور سے آنا چاہیے کہ مرد اور عورت میں اسلامی حوالے سے کیا فرق ہے اور اگر ان دونوں کا عمل ایک جیسا ہے جس طریقے سے ان دونوں کی تخلیق ایک جیسی ہے تو بعض عہدے خواتین کے پاس کیوں نہیں آتے. ظاہر ہے کہ اگر میں وہاں سے شروع کروں تو تھوڑا سا طولانی ہونے کا خطرہ ہے, لہٰذا میں ڈائریکٹ بیوی کی ولادت کے تذکرے سے آج کے چھوٹے سے درس کا بیان کرنے کا ارادہ کرتا ہوں رکھتا ہوں. اور ظاہر ہے بیوی کی پاکیزہ زندگی بھی بہت مختصر وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے, لہٰذا فقط اشارہ اشارہ اور فقط فہرست آپ کے سامنے بیان کر کے کوشش کروں گا کہ جلدی آپ کی زحمت کو تمام کروں. آپ ایک بیوی کی عظمت کے اوپر ایک بابا سے بولا ایک سلوات پڑھ دیں. یکم شعبان ہجرت کے چھٹے سال آپ کی ولادت ہوئی, اور جس وقت آپ کی ولادت ہوئی اس وقت پیغمبر اسلام مدینہ کے اندر موجود نہیں تھے, اور جیسا ہی جناب زینب کی ولادت ہوئی بی بی نے انتظار کیا اس کا نام مولا کائنات رکھیں گے. جب مولا کائنات تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کے رسول پر کس طرح سبقت لے جا سکتا ہوں, میں اللہ کے نبی سے سوال کروں گا کہ اس بچی کا کیا نام ہونا چاہیے. اور غزوہ سے اللہ کے نبی جب واپس تشریف لائے, جب آپ کے سامنے اس بچی کا نام رکھنے کا موقع آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے خدا سے کیسا سبقت لے سکتا ہوں, میں انتظار کروں گا کہ میرا بھائی جبرائیل امین اس بچی کے لیے خدا کی طرف سے کیا نام تجویز کرتے ہیں. اس کے بعد جبرائیل امین نازل ہوا, اللہ کی طرف سے یہ نام اس بچی کے لیے انتخاب ہوا کہ یہ بچی اس کا نام زینب ہوگا, جس کا ترجمہ سب کو پتہ ہے یعنی یہ اپنے باپ کے لیے زینت ہے یہ بیٹی. پیغمبر اسلام نے اس بچی کو گود میں اٹھایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اس بچی کا خیال رکھو اور جو موجود ہے وہ غائبین تک اس بات کو پہنچا دو کیونکہ اس کی شکل حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شکل سے ملتی ہے, لہٰذا اس کا احترام زیادہ کیا کرو. یہ اللہ کے رسول نے کچھ تعارف کیا. چار سال تک اللہ کے رسول کے صحبت میں آپ نے زندگی گزاری, مولا کائنات کی صحبت بھی ملی, امام حسن اور امام حسین کے ساتھ اپنے زندگی گزاری. میں آپ کے چند فضائل کی طرف اشارہ کروں گا, آپ آمادگی ذہن کے لیے ایک دفعہ اور باواز بلند سلوات پڑھیں. جب آپ بہت چھوٹی تھی اور جس وقت بچے تازہ تازہ بولنا شروع کرتا ہے تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا بیٹی ایک کہو یعنی احد کہو. زینب علیہ السلام نے فرمایا احد یعنی ایک. پھر مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا بیٹی اسنین یعنی دو کہو. زینب نے پھر فرمایا احد. بیٹی آپ ثلاثہ یعنی تین کہو. زینب نے تیسری بار فرمایا احد. کہا بیٹی اسنین اور احد کیوں نہیں کہتی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس زبان سے خدا کے لیے احد کہا ہو وہ دوسری دفعہ اسنین کا بھی زبان پہ نہیں لاتا ہے. یہ بچپنے کے اندر حضرت زینب علیہ السلام کا عرفان ہے. جب آپ چار سال کی تھی, جب آپ کی والدہ گرامی خطبہ فدق دینے کے لیے دربار میں گئی تو اتنا بڑا خطبہ حضرت زینب علیہ السلام نے حفظ بھی کیا اور اس خطبے کو ہماری طرف منتقل بھی کیا. یہ بی بی کی ذہانت کے اوپر دلیل ہے کہ چار سال کی بچی نے والدہ کے پورے خطبے کو لفظ بہ لفظ یاد بھی کیا اور آنے والے لوگوں تک اس خطبے کو پہنچا بھی دیا. یہ آپ کی ذہانت اور آپ کے علم کے اوپر دلیل ہے. آپ کتنی بڑی عالمہ ہیں, آپ کا علم کتنا زیادہ ہے. ایک تو میں نے اشارہ کر دیا کہ آپ پورے خطبے کو آپ نے نقل کیا. دوسرا یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں تھا کہ جب آپ نے کوفے کے بازار کے اندر جب آپ نے خطبہ دیا اور کوفے کے بازار میں جس نے خطبے کو بیان کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں حج کر کے فارغ ہو کے جب کوفے کے اندر پہنچا تو بہت شور و شرابہ تھا اور اتنا شور و شرابہ تھا کہ ایک دوسرے کی بات دوسرا نہیں سمجھ رہا تھا, اتنا شور و شرابہ ہو رہا تھا. اور جس نے زینب کا خطبہ نقل کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک بی بی نے جو بلند قد کی ایک بی بی تھی اس نے ایک جملہ کہا اس کو تو خاموش ہو جاؤ. تو اس بیوی کے اوپر کے پاس ولایت تکوینیہ موجود تھی کہ جب اس بیوی نے حکم دیا کہ خاموش ہو جاؤ انسان تو انسان, حیوانات کی آوازیں بھی بند ہو گئی. حیوان تو حیوان, گھوڑوں کے زنجیروں کی آواز بھی ساکت ہو کے رہ گئی. یہ زینب علیہ السلام کی ولایت تکوینیہ ہے جو آپ نے وہاں پہ استعمال کیا. اور جب خطبہ اتنا عظیم ایک خطبہ دیا جس خطبے کو سننے کے بعد وہ راوی بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی بے اختیار بلند ہوتے تھے روتے ہوئے اور بے اختیار بیٹھ جاتے تھے اور یہ جملہ بے اختیار کہتے تھے شبابکم خیر الشباب, نساؤکم خیر النساء, اطفالکم خیر الاطفال. بی بی آپ کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرے جوان کائنات کے ہر جوان سے بہتر ہے, تمہاری خواتین کائنات کے ہر خواتین سے بہتر ہے, تمہارے بچے دنیا کے سارے بچوں سے بہتر ہے. بے اختیار روتے ہوئے کھڑے ہوتے تھے, بے اختیار روتے ہوئے بیٹھ جاتے تھے زینب کے خطبے کو سن کر. وہاں جذباتی جملہ امام نہیں فرماتا ہے, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسکتی یا امتی زینب فإنک الحمدللہ عالمۃ غیر معلمہ. بی جان خطبے کو ختم کر دیجیے, الحمدللہ آپ ایسی عالمہ ہیں جو معلمہ کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمہ بنا دیا ہے. یہ آپ کے علم کے اوپر جو ہے وہ دلالت ہے, آپ کے ذہن اور آپ کے علم پر یہ دلیل ہے. آپ کے صبر, اس کے اوپر تو میں کیا بیان کر سکتا ہوں کہ کربلا کے اس عظیم واقعے کے اوپر کہ جس واقعے کے اندر اگر ایک انسان شجاع کے پاس اگر ایک واقعہ بھی سامنے آ جائے اس کے حوس و حواس کام نہیں کرتا. اگر زلزلہ آ رہا ہو کسی عالم سے مسئلہ پوچھنے جائے وہ بتائے گا زلزلہ آ رہا ہے تو مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہے. عالم جتنا بھی بڑا ہو وہ مسئلہ بتانے کا قابل نہیں ہوگا جب زلزلہ آ رہا ہو. ڈاکٹر آپ کے لیے دوا تجویز کرنے کے قابل نہیں رہے گا جب آندیاں آ رہی ہو. انجینئر کبھی آپ کو نقشہ پیش نہیں کر سکے گا جب گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. یہ ایسا موارد ہے جن موارد کے اندر انسان کے ہوش و حواس کام نہیں کرتے ہیں. سلام ہو اس بیوی کے صبر کے اوپر. کہ آپ نے اس مراحل کے اندر جہاں زمین کربلا کے اوپر زلزلہ بھی آ رہا تھا, آندیاں بھی چل رہی تھی, ایک جنازہ نہیں 72 جنازے سامنے تھے, ایک ایک بچے کا خیال بھی تھا, مسائل شریعہ کے بارے میں سوال بھی کیا کرتی تھی. فرمایا بیٹا تو امام وقت ہے, بتاؤ ہم یہاں مر جائے یا میرے منہ سے باہر نکل جائے. اس سے بڑا صبر کہاں مل سکتا ہے کہ صبر کا تو بیوی کے اندر کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا صبر کا میں اور ایک پہلو بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اور یہ آپ کی بھی آپ بھی اس کی تائید کریں گے. دنیا کے شجاع ترین افراد کے لیے جسم کا زخم برداشت کرنا بہت آسان ہے, یعنی ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کے بازو کٹ جائے, ان کے لیے اتنا درد نہیں ہوتا ہے سینے کے اندر اگر خنجر اس کے اندر زخمی کیا جائے, سینے کو زخمی کر دیا جائے. جسم زخمی بھی ہو جائے مشکل ضرور ہے لیکن آسان ہے اس موقع کے مقابلے میں کہ جہاں جسم کے زخم کے علاوہ زخم زبان بھی برداشت کرنا پڑے. کربلا میں شہید ہونے والے سب کے سب, ان کی عظمت اپنی جگہ کے اوپر کہ وہ شہید ہوئے, زخمی ہو کے شہید ہوئے لیکن جسمانی زخمی, کسی کے بازو کٹے, کسی کے سینے کے اندر بچھی لگی. کربلا کے جتنے شہید ہیں ان تمام کی شہادت کا تعلق جسمانی ہے, جسم زخمی ہوئے, زمین سے گرے اور دنیا سے گزر گئے. لیکن زینب ایک ایسی عظیم خاتون کا نام ہے کہ ہم شمر کے تازیانے سے بھی زخمی ہوئی, ہم رسیوں کی وجہ سے بھی زخمی ہوئی, ہم اپنے پیشانی کو زین کے اوپر لگنے کی وجہ سے بھی زخمی ہوئی, پورا جسم زخمی ہونے کے علاوہ ہر ظالم کی زبان سے زخم زبان بھی برداشت کرتی ہے. ابن زیاد کے دربار میں پہنچی, ابن زیاد زخم زبان دے رہا ہے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے نعوذ باللہ تمہیں ذلیل کر دیا. جس بازار سے گزارا جاتا ہے وہاں پتھر بھی ان کے اوپر پھینکا جا رہا ہے جو زخم جسم ہے, اور اس کے علاوہ الفاظ جہاں جن کے ہاتھ پہ, روایت کا جملہ یہ آپ مصائب کے اندر سنتے تھے کہ جب یہ قافلہ جہاں سے گزارا جاتا تھا جن کے ہاتھ میں پتھر آتا تھا وہ پتھر پھینکتے تھے, جن کے ہاتھ میں لکڑیاں آ جائے وہ لکڑی پھینکتے تھے, یہاں تک کہ کچھ مقامات کے اوپر کچھ لوگوں نے آنکھ ان کی طرف پھینکی. یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن اس سے بڑا مرحلہ اس وقت تھا جہاں زخم زبان کو دیا جا رہا ہے. ابن زیاد زخم زبان دے رہا ہے, یزید زخم زبان دے رہا ہے, یہ انسان شجاع کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کہ زینب کی شجاعت یہ ہے کہ زخم جسم بھی برداشت کیا, زخم جگر اور زخم زبان کو بھی آپ نے برداشت کر دیا. زخم زبان کی وجہ سے آپ کا جگر زخمی ہوا, لہٰذا اب اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی طرح بھی مصائب برداشت کیا, اور چونکہ آپ کا جسم بھی زخمی ہوا اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کے اندر بھی آپ شریک تھے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ آگے بڑھا, یہ علی کی خطابت ہے جو دوستوں کے درمیان ہے, یہ زینب کی خطاب ہے جو ہمیشہ دشمنوں کے سامنے. یہ علی کی خطابت ہے جو دوستوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے, یہ زینب کی زینب کا خطبہ ہے جو دشمنوں کے درمیان انقلاب پیدا کرتی ہے. میں اگر جو وقت میرے پاس موجود ہے اگر میں اس کے اندر آپ کو صرف اس کی وضاحت کروں کہ جو دربار میں جو آپ نے خطبہ دیا, بازار کے اندر جو آپ نے خطبہ دیا, ابن زیاد کے دربار کے اندر آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا, وہ سب کے ساتھ اپنی جگہ پر, میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا یزید کے دربار میں جو آپ نے خطبہ دیا ہے اس کا تھوڑا سا منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا. ظاہر ہے یزید دنیا کا سب سے ظالم ترین شخص ہے جس کے نزدیک کوئی گناہ شمار نہیں ہوتا, نہ فقط گناہ شمار نہیں ہوتا ہے, وہ تو علل اعلان کہتا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی کتاب نازل ہوئی. اور اتنے بڑے ظالم یہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں شام کے اندر زیادہ سے زیادہ جشن مناؤں گا, اور اس جشن کے اندر تمام غیر ممالک کے سفیروں کو بلاؤں گا, اور اہل بیت کو ہر بازار سے گھمانے کے بعد ان کا تماشا کرا دوں گا. اور یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بعد کوئی شخص بھی میرا نام بڑے آسانی سے لینے کی جرات بھی کوئی پیدا نہیں کرے گا, میں ہمیشہ کے لیے بادشاہ بنوں گا. یہ یزید کا منصوبہ ہے. لہذا یزید شام میں اپنے جشن کے بارے میں حد سے زیادہ اعلان کرواتا ہے, اور اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ اتنے لوگ جمع ہونے کی توقع خود یزید کو بھی نہیں تھی. یزید کا دربار کہیں اور تھا, اندازہ ہوا کہ اتنا بڑا مجمع ہے کہ وہ یہاں نہیں آ سکتے ہیں, اس نے مجمع کو دوسری جگہ منتقل کیا. جب وہاں بھی پتہ چلا کہ اتنے لوگ زیادہ ہیں کہ وہاں پر بھی لوگ جمع نہیں ہو سکتے, اتنے لوگ وہاں نہیں آ سکتے ہیں, تو اس نے تیسری بار وہی مسجد اموی جو آپ زیارت کے اندر جہاں کے آپ جا کے زیارت کرتے ہیں, یہ تیسری بار یہاں پہ تیاری کرا دی گئی. یہی ایک جگہ ہے جہاں پہ سارے لوگوں کو جمع کیا جا سکتا, اتنے سارے لوگوں کو اس نے جمع کیا. اور مقصد تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, مقصد اس کا یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی اس فتح کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے, اور ان کے خاندان کے ساتھ اس نے کیا 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 ہے وہ بھی پتہ چل جائے کہ ان کے سر پاؤں کے نیچے رکھا ہوا ہے, ان کے اہل بیت کو اسیر کر کے لایا جائے. تو اس کو دیکھنے کے بعد یزید کا یہ ارادہ ہے, اس کو یقین ہے کہ اس کے بعد کوئی اس کی حکومت کے سامنے زبان کھولنے کی جرات پیدا نہیں کرے گا. نہ فقط یزید یہ سمجھتا ہے بلکہ یزید یہ بھی سمجھتا ہے کہ دنیا کے سارے ممالک کے سفیر یہاں آئیں گے, اور اس کے بعد یہ اپنے ملک کے اندر جانے کے بعد جب یہ قصہ وہ بیان کرے گا, تو یزید یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت اور میری فتح کے بارے میں وہاں کے لوگ سنیں گے اور سارے لوگ میری تعریف کریں گے. یزید کا یہ ارادہ ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا, تین دفعہ دربار کو منتقل کیا گیا. اچھا, تیسری دفعہ جب یہ دربار کو سجایا گیا تو آپ جو روایت کے اندر سنتے ہیں کہ باب سعد کے اوپر زینب اور ان کے ساتھ جو اسیر تھے ان کو 48 گھنٹہ کھڑا کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دربار کو سجایا نہیں گیا تھا. 48 گھنٹے ایک دروازے کے اوپر ان کو کھڑا رکھا تاکہ دربار تیار ہو جائے, اس کے بعد دربار کے اندر داخل ہو. اب تھوڑا سا نقشہ تو ذہن کے اندر لائے کہ ہزاروں کا مجمع ہو, اس کے اندر باہر کے سارے سفیر بھی اس کے اندر جمع ہو, اور اتنے بلندی کے اوپر یزید بیٹھا ہوا ہے, اور امام حسین علیہ السلام, علی اکبر اور عباس کے سر متحر وہاں پہ بیٹھے ہوئے رکھے ہوئے ہیں. یزید یہ توقع بھی نہیں رکھتا تھا کہ اس مجمع کے اندر کوئی میرے خلاف کوئی جملہ کہے گا. روایت کا جملہ یہ ہے, فقامت زینب الکبریٰ علیہ السلام. جب یہ سارا مجمع جمع ہوا, یزید آ کے اپنی کرسی کے اوپر بیٹھ گیا, تو راوی کہتا ہے فقامت زینب الکبریٰ علیہ السلام, زینب کبریٰ علیہ السلام اپنی جگہ پہ بلند ہو گئی. تو دیکھا, یہ قامت جو میں نے کہا کہ وہ کھڑی ہو گئی, بیان کرنا کتنا آسان ہوا, اور آپ کے لیے سننا تو اس سے بھی بڑا آسان ہوا. اگر آپ اس بی بی کے مسائل کو ذہن کے رکھنے کے بعد اگر آپ اس قامت کا ترجمہ کریں تو آپ کا اندازہ ہوا, یہ بلند ہونے والی خاتون کون ہے؟ یہ وہی خاتون ہے جو کربلا سے لے کر یہاں تک کہیں ایک جگہ پر رکنے کو موقع نہیں ملا. یہ قامت جو اس نے کہا ہے, راوی نے کہا ہے اس قامت کے اندر ایک پوری قیامت پوشیدہ ہے, کہ وہ قامت وہی بی بی ہے جو 48 گھنٹہ تو فقط باب سعد کے اوپر کھڑی رہ کے آئی. جو قامت جس کے بارے میں کہا ہے وہ قامت وہی بی بی ہے جو راستے کے اندر زخمی بھی ہوئی ہے, اور اتنے راستے مسافت طے کر کے پورے ایک عالم ہے اس کے اندر, ایک قیامت ہے. لیکن بہرحال یہ علی کی بیٹی ہے, وہ سارے مسائل اپنی جگہ کے اوپر وہ سب کے سب چھوڑ کے فقامت زینب الکبریٰ علیہ السلام, زینب اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی. کب کھڑی ہو گئی؟ اس وقت جب یزید اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا, تعز من تشاء وتذل من تشاء, تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء, وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یہ آیت کی تلاوت کر کے سادلوں مسلمانوں کو بھی اپنا مرید بنا رہا تھا, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے عزت کو چھین کا اللہ نے مجھے دی ہے, قدرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف منتقل کر دیا ہے. عزیزان محترم, اس مجمع کے درمیان میں آپ ایک تھوڑا سا ایک اندازہ کر لیں کہ جب زینب علیہ السلام نے جب خطبہ دیا تو ایک آیت کی تلاوت کی. اس آیت کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ وہ افراد جو برے اعمال انجام دیتے ہیں اور آیات الہی کے تکذیب کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے. سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کی. اس آیت کی تلاوت کے ذریعے زینب علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ جس طریقے سے قرآن کی آیات کی تکذیب کرنے والا کافر ہے, اے یزید آیت کبریٰ امام کو شہید کرنے کے بعد تو دائرہ اسلام کے اندر نہیں رہا ہے, تکذیب آیات الہی کے اعلیٰ مصداق میں تو شامل ہے کہ تو امام وقت کو تو نے شہید کیا ہے جو آیت کبریٰ ہے, اس کے بعد تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے. اس آیت کی تلاوت کیا. اور اس کے بعد یزید توقع بھی نہیں رکھتا تھا کہ اس طریقے کا جملہ ہوگا. زینب نے ایک جملہ کہا, اظننت یا یزید, اے یزید تو نے یہ گمان کیا ہے, کہیں فرمایا یا ابن تلقا, تم اپنے باپ کی تاریخ پڑھو تم کو ہم نے آزاد کیا ہے, کہیں فرمایا یا ابن الزرقا, تمہاری ماں کی تاریخ پڑھو کہ تمہاری ماں کتنی بڑی بد کردار تھی. اور اس کے بعد خود وضاحت کر چاہ فرماتی ہے کہ یہ سارا قصہ سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے تم سے کوئی رحم کی کوئی امید ہو. اس ان افراد سے کس طریقے سے رحم کی امید ہو سکتی ہے کہ جن کی ماؤں نے سید الشہداء کے جگر کو چپانے کی کوشش کی. تو خطبہ تو آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے, لیکن میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ زینب علیہ السلام نے اس خطبے کے ذریعے کیا کیا. یزید یہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد اس کی ہی عزت رہے, اس کا احترام رہے, کسی اور کا احترام نہ رہے, لیکن زینب علیہ السلام کا وہی ایک قیام جو بلند ہونے کے بعد ایک خطبہ دیا, جس مجلس کو اپنی فتح کے لیے اس نے منعقد کیا تھا, جس جلسے کو اپنی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے اس نے منعقد کیا تھا, علی کی بیٹی کے ایک خطبہ وہی اس کی ذلت کا سبب بن گئے. میں نے آپ کی زحمت تمام کی. اس خطبے کے اندر پوری تاریخ انہوں نے بتا دی. کیا تو نے یہ سمجھا ہے کہ شہید کرنے کے بعد ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے؟ زینب علیہ السلام اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ تو نے اپنے کھال کو پارا پارا کیا ہے, تو نے اپنے جسم کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ہے. یہ انہوں نے اس واقعے کربلا کی اس طریقے سے تجزیہ کی. اور اس کے بعد پیشن گوئی کی کہ تمہارا لشکر جلد ختم ہونے والا ہے, تمہاری مدت بہت ہی کم ہے اور تم بہت ہی جلد ذلیل ہونے والا ہے. یہ انہوں نے پیشن گوئی کی. اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہماری عزت کے اندر کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے, لوگوں اور ہمارے درمیان میں جو رشتے ہیں وہ تو کبھی قطع نہیں کر سکتا ہے. اس طریقے سے انہوں نے پیشن گوئی کی. تو عزیزان محترم, بس تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کرے, یہ خیال کرے, اور یہ یقیناً یہ جملہ بہت قیمتی ہے کہ پورے اسلام کے اوپر حسین کا احسان ہے اور حسینیت کے اوپر زینب کا احسان ہے. زینب علیہ السلام اگر اس سے مصائب کو برداشت نہ کرتی, یہ خطبہ وہاں بیان نہ کرتی, یزید کے ان تمام چہرے سے ان کو پردے کو نہیں ہٹاتی, تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا تھا. لہٰذا یہ جملہ بالکل, اگر اسلام کے اوپر جتنا حسین کا احسان ہے اتنا ہی حسینیت کے اوپر زینب علیہ السلام کا احسان ہے. یہی تو سمجھانا چاہتے ہوں گے امام. آخر وقت کے اندر ارشاد فرمایا, یا اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل, میری بہن زینب میں امام وقت ضرور ہوں لیکن تیری نماز شب کی دعاؤں کا بھی میں محتاج ہوں. یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں آپ کی محنت کا محتاج ہوں, اگر آپ کی قربانی نہیں ہوگی اور آپ کا وہ خطبہ نہیں ہوگا تو حسینیت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. بس میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عظیم بی بی کے صدقے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ سے قبول فرما دے. اس بی بی کے صدقے میں خدایا جو پریشان حال ہے, جو بیمار ہے, جن کے دعائے صحت کی التماس ہے, ان تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے. خدایا بحق الزہرا و ابیہا و والہا من جو بے اولاد ہے، زینب کبریٰ کے اولاد کے صدقے میں ان تمام کو صاحب اولاد فرما دے. خدایا بحق الزہرا و ابیہا و والہا غنیہا جو پریشان حال ہے، زینب کبریٰ کی پریشانی کے واسطے ان تمام کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے. خدایا بحق الزہرا و ابیہا و والہا غنیہا ہمارے سید و سردار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، اور ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما دے، اور ہمارے دلوں موجود بے شمار حاجات شریعہ کو روا فرما دے. تمام ارواح مومنات کے لیے، ہمارے اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہداء